ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاتن کتب اللہ لہ قراتن والقرات مثل احد، فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھتا ہے، اور ایک قرات یہ احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیر اداتاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج ہیں؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ہم آپ کے سوالات کی طرف۔
اکبر علی اتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں، دار الافتاء اہل سنت پر مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ رہا ہو اور آدھی یا ایک رکعت ہونے پر مسجد میں اعلان ہوا کہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو کیا اب وہ مقتدی وہی نماز توڑ دیں گے یا نماز پوری کر کے دوبارہ کے نماز دہرائیں گے؟ براہ کرم اس بارے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔
جی، مسجد میں اعلان ہو گیا کہ نماز کا وقت ہی ختم ہو گیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر، جمعہ اور عیدین، یہ تین نمازیں وہ ہیں کہ جن کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ نمازیں وقت میں شروع ہو کر وقت میں ہی ختم بھی ہو جائیں۔
ٹھیک،
اگر ان تین نمازوں میں سلام پھیرنے سے پہلے وقت ختم ہو گیا تو یہ نمازیں خود ہی فاسد ہو جائیں گی، یعنی ٹوٹ جائیں گی۔
صحیح۔
تو لہٰذا جب اعلان ہو گیا، اور یقیناً وہ اعلان اسی صورت میں ہوا ہے کہ وقت ختم ہو گیا، تو اب آپ نہ بھی توڑیں تو بھی نماز ٹوٹ ہی گئی، خود ہی ٹوٹ گئی، نماز فاسد ہو گئی،
یعنی اس میں نماز جاری بھی نہیں،
جاری جو ہے وہ
ہوگی بھی نہیں،
ہوگی بھی نہیں۔ تو لہٰذا آپ بھی اس کو چھوڑ دیں۔ اب آپ اس کو دوبارہ ابھی ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اب جو ہے وہ مکروہ وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔
جی،
اور یہ وہ مکروہ وقت ہے جس کے اندر کوئی قضا نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، کہ تین مکروہ اوقات ہیں، طلوع فجر کے بعد 20 منٹ، زہوہ کبرا دوپہر میں نماز ظہر سے پہلے جو ہوتا ہے جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، اور غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کے غروب آفتاب تک۔ تو ان تین اوقات کے اندر قضا نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اب اس نماز کو کب پڑھیں گے؟ جب یہ 20 منٹ مکروہ ختم ہو جائیں گے، پھر آپ یہ نماز جو ہے وہ پڑھیں گے، اور یہ واجب الادا نہیں ہوگی چونکہ فاسد ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، تو اب قضا کی نیت سے ہی آپ اس نماز کو دوبارہ پڑھیں گے۔
ٹھیک ہے۔ نماز کو اتنا دیر کرنا، اتنی تاخیر کرنا، ایک تو ہے کوئی وجہ ہو، واقعی ایسی ہو، اور یا فجر کا وقت ہے، اہتمام کر کے بھی سوئے کچھ ہی، تو آنکھ ہی اس وقت کھلی، ہونا کیا چاہیے؟
نماز، عام نمازیں بھی اور خاص طور پر یہ نماز جس کے اندر یہ معلوم ہے کہ بھئی اب جو ہے وہ وقت
ختم ہے،
ختم ہونے کی صورت میں یہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ کیونکہ بقیہ نمازوں کے اندر تو یہ بات ہے کہ اگر آپ نے وقت میں تکبیر تحریمہ بھی کہہ لیا اور وقت ختم ہو گیا اور بعد میں آپ نے بقیہ رکعت ادا کی، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ بعضوں کے اندر آخری وقت مکروہ ہے، جیسے عصر کا آخری وقت مکروہ ہے، مغرب میں اتنی تاخیر کرنا کہ جو ستارے نظر آنے لگ جائیں مکروہ ہے، تو وہاں وہ
یعنی مکروہ تحریمی،
جی، ناجائز ہے وہ بھی، تو اس گناہ سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تو نماز کو حتی الامکان مرد حضرات باجماعت ادا کریں، عورتیں بھی کوشش کریں کہ نماز کو مردوں کی جماعت کے فوراً بعد ادا کر لیں۔ اور اگر جس عورت کو یہ پتہ ہے کہ میں اس انتظار میں رہوں گی تو میری نماز ہی جو ہے وہ قضا ہو جائے گی، تو یہ مستحب ہے اس کے لیے کہ مردوں کی جماعت کے بعد ادا کرے، ورنہ وہ اول وقت میں اذان سنتے بھی جو ہے وہ ادا کر سکتے،
اور فجر میں تو ایسا بھی نہیں،
اور فجر میں تو مستحب ہی پہلے، ایسی مستحب ہے کہ جو ہے وہ پہلے ادا کریں۔ تو یوں نماز کے لیے اصل میں ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور الارم لگا کر باقاعدہ نماز میں اتنا وقت باقی ہو کہ ہم پراپر جو ہے وہ نماز پرسکون طریقے سے ادا کر سکیں، جلد بازی بھی نہ ہو، بھاگم بھاگ بھی جو ہے وہ کیفیت نہ ہو۔ ہاں، اب یہ بات آتی ہے کہ کبھی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اچانک آنکھ دیر سے کھل گئی یا اور کوئی مسئلہ ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر بھی اگلے جو احکام ہیں وہ بھی سیکھنا جاننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ وقت شخص اٹھائے, اب اسے پتا ہے کہ جو ہے وہ وقت اتنا ہے کہ میں دو رکعت پڑھ سکتا ہوں, تو اب سنت نہ پڑھے بلکہ اب فرض پڑھے. اسی طرح اسے پتا ہے کہ میں فرض بھی اگر مکمل سنن و مستحبات کے ساتھ ادا کروں گا تو شاید وہ ادا نہ کر سکوں, تو اب اپنی فرض نماز کی بھی تخفیف کر دے, چھوٹی چھوٹی آیتیں لے کر جو ہے وہ مکمل کر لے. اچھا اگر اس میں بھی نہیں ہو سکتا تو جو رکوع سجدہ ہے اس کے اندر تسبیحات تین کی بجائے ایک پڑھ لے. اسی طرح سلام التحیات میں بیٹھا ہے اور اب اسے پتہ ہے کہ بھائی وقت ختم ہونے والا ہے, تو لہٰذا اب وہ التحیات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد کہہ کر سلام پھیر دے, کہ وقت کے اندر ہی اس کی نماز پائے تکمیل تک پہنچ جائے, کہ سنتیں چھوٹنے کی وجہ سے اس کی نماز واجب الادا نہیں ہوگی اور فاسد بھی نہیں ہوگی.
ٹھیک,
جبکہ اگر وہ اتنی تاخیر کرے گا تو پھر یہ سارے احکامات, لیٹ ہونے کی صورت میں نماز مکمل نہیں ہوئی تو فجر میں نماز قضا ہو جائے گی. تو ان باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ حتی الامکان تو کوشش ہی یہی ہو کہ نماز جو ہے وہ ہم بالکل حسن انداز کے اندر جو ہے وہ ادا کریں اور وقت پر ادا کریں, اس کے اندر سستی کاہلی نہ کریں. قرآن کریم کے اندر ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت کو بیان کیا گیا جو نماز کے اندر جو ہے وہ سستی جو ہے وہ کرتے ہیں. تو لہٰذا اسی طرح فرمایا کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی, منافقین کی جو بیان کی گئی صفت کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تھکے ہارے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو ایسا, اچھا اب یہ کیا ہوتا ہے, فجر کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے الارم بھی بج گیا ہے لیکن جو ہے وہ اٹھنے میں سستی کے ابھی اٹھتے ہیں,
اسی ہاتھ سے چپ کرا دیا اس کو,
تو ابھی اٹھتے ہیں ابھی اٹھتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے کہ جب نماز کے لیے آپ نے الارم لگایا ہے یا آپ کو اذان آئی ہے اور پھر فکر اس کے ساتھ, اصل یہ کہ فکر ہوتی ہے تو بندہ بغیر الارم والا بھی اڑ جاتا ہے, اور فکر نہ ہو تو آپ الارم پھر اس کے بعد بند ہی کرتے رہتے ہیں سارے, چاہے آپ 10 الارم جو ہے وہ لگا لیں. تو فکر نماز کی اپنے اندر پیدا کریں اور فکر جو ہے وہ ساتھ لے کر سوئیں گے تو انشاءاللہ رات میں کبھی بھی آنکھ کھلے گی تو ایسے ہی ہوگا فکر کہ یار دیکھ لوں گا نماز کا وقت ہو جائے,
نماز کا وقت.
تو یہ فکر انشاءاللہ اپنے اندر پیدا کریں گے تو وقت کے اندر نمازیں,
اور جماعت کی اگر عادت بنائیں گے تو پھر تو یہ کم موقع ہے کہ نماز ہی قضا ہونے کی,
کیونکہ جماعت عموماً جو ہے وہ 20-25 منٹ پہلے ہی جو ہے,
کبھی ایسا ہوا تو یعنی جماعت 20-25 منٹ پہلے تو اس کے لیے اٹھنا پھر 20 منٹ پہلے, یعنی اوور آل یوں دیکھیں تو 40-45 منٹ پہلے آدمی اٹھتا ہے جس کو جماعت سے نماز پڑھنی ہے, یعنی وقت پورا ہونے سے پہلے. تو بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ اس میں کہیں کہ جماعت چلے گی یا فرض نماز چلے جائیں, تو جماعت کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے معاملات بھی نہیں ہوں گے. اوور آل جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ظاہر خواتین کے لیے بھی سیکھنے کو ہے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات منالیہ کا عمل, یہ کئی بار نگران شورا اپنے سلسلوں میں مدنی مذاکروں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ فکر کی ایک جو بات ہو رہی نا, تو کہا کہ کئی مرتبہ دیکھا کہ کئی الارم لگاتے ہیں, یعنی ایک الارم نہیں ہے بلکہ اچھا وہ الارم بھی الگ سے جو باقاعدہ الارم ہوتے ہیں. اب کفیل بھائی اگر ان کو بھی نا اپنی حد سے آدمی تھوڑا دور ہی رکھ دے نا تو اس کے لیے اٹھ کر ہی بند کرنا پڑے گا.
جی
یعنی عام طور پہ موبائل تو سرہانے ہیں,
سرہانے میں
اب یہاں الارم بجا تو یہی بند بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ پہنچ سے دور ہوگا اور ہو الارم, پہلے وہ الارم آتے تھے کچھ گھڑیال ٹائپ کے بھی,
جی جی جی
ٹن ٹن ایسا بجے کہ بالکل اٹھ جائے نا ایک, اب آستہ سے یہ ختم ہو گئے, اب یہ کم ہو گئے. اور لیکن ایسا نہیں کہ بالکل یہ کم ہے, موبائل میں بھی اچھے اچھے اس طرح الارم ہیں, آوازیں بھی ہیں کہ جس سے آدمی اٹھ جاتا ہے. تو کہہ رہے کہ یہ فکر اتنی کہ کئی امیر علیہ سنت دو تین الارم, یعنی جی کبھی کبھی ایسے کہ اتنے الارم لگائے, اور اکثر یہی ہے کہ وہ بجتے بھی نہیں ہیں, یعنی اس سے پہلے اٹھ کے خود ہی بند کر دینا.
جی
یہ فکر والی بات ہے نا.
اصل میں اس میں عموماً ہم بھی دیکھیں جیسے کبھی کوئی شخص جو ہے وہ بہت تھکا ہارا آ کر سویا ہو, لیکن اس کو اگر یہ ہونا ہے کہ کسی نے بھی آنا ہے تو دروازے کی آہٹ کے اوپر جو ہے وہ محسوس ہوتا رہتا ہے بھلے کتنے ہی نیند میں. اور بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص گدھے گھوڑے بیچ کے سو رہا ہو, آگے گھر والے باہر دروازہ بھی جو ہے وہ پیٹ رہے ہیں لیکن وہ اٹھتا نہیں ہے, کیونکہ اس کو وہی ہوتا کہ جناب کسی نے آنا ہے, فکر ہی نہیں ہوتی, تو اس کی نیند اور زیادہ گہری ہو.
تو بہرحال ایک کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس سے نمازوں کی برکتیں بھی پائیں گے, اور جس طرح اپنے دنیاوی کاموں کے حصول کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں تو دین کی طرف بھی ہمیں ایسی ہی کوشش بلکہ اس سے بڑھ کر کرنی چاہیے. مزید سوال
مفتی صاحب سے, میرا سوال یہ ہے کہ برسات کا موسم ہے تو عرضی کرنی تھی کہ روڈ کا پانی کس صورت میں پاک ہے اور کس صورت میں ناپاک ہے.
جی روڈ کا پانی کس صورت میں پاک اور کس روڈ؟
عام طور پر جو روڈ کے اوپر پانی بارش کا پانی جو ہے وہ بہہ رہا ہے تو وہ پاک ہے, وہ ناپاک نہیں ہے. وہ پانی میں آپ کا پیر چلے جائے یا کپڑوں پر اس کے چھینٹے لگ جائیں تو وہ ناپاک نہیں ہے. بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی نجاست گزری ہوگی, جانور بھی جو ہے وہ گزرتے ہیں تو ان کا بھی جو ہے وہ لید وغیرہ جو ہے وہ پڑی ہوگی تو وہ سب ملی ہے تو اب یہ پانی ناپاک ہو گیا. تو فقط ان خیالات کی بنیاد پر وہ پانی ناپاک نہیں قرار پائے گا. اب بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی کی وجہ سے جو ہے وہ گٹر جو ہے وہ اوور فلو جو ہے وہ ہو جاتے ہیں
اور گٹر ہی ابل پڑتے ہیں.
جی گٹر ہی جو ہے وہ ابل پڑتے ہیں. ابھی جو گٹر کا پانی ہے یہ ناپاک پانی ہے.
ٹھیک,
تو یہ پانی یا اس کے چھینٹے آپ کے کپڑوں کے اوپر لگیں گے تو بالکل وہ آپ کے کپڑوں کو یا بدن کو ناپاک کر دیں گے, تو اس سے آپ کو بچنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے, ورنہ عام یہ مٹیالا ہو گیا ہے, مٹی والا ہو گیا,
مٹی والا ہو گیا
ہے اور کیچڑ نما ہے یا کیچڑ ہی کسی طرح بھی کیچڑ بن گیا ہے تو یہ اس کو ناپاک نہیں,
اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح گزر رہے ہیں اور اوپر چھت پر سے جو ہے وہ کوئی پانی آ کر گرا تو اسے بھی آپ ناپاک نہیں, اگرچہ اس میں گمان یہ ہوتا ہے کہ بھائی چھت پر سے آیا ہے تو
بلیاں
اور یہ سب چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں, ان کی نجاستیں پڑی ہوں گی, تو ان کی بنیاد پر ان پانی کو ناپاک نہیں کہیں.
یعنی یہ شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے آسانی رکھی, ہمیں اس میں تکلیف مخام کا تکلیف نہ پڑے.
اور یہی کہ جب تک کسی چیز کا جو ہے وہ ناپاک ہونے کا یقین نہیں ہوگا ہم اسے جو ہے وہ ناپاک قرار نہیں دیں گے. تو پانی اصل میں پاک ہے تو صرف شک کی بنیاد کے اوپر اس کی پاکی جو ہے وہ زائل نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے, ہاں البتہ یہ تو خیال رکھیں گے کہ جو کیچڑ لگا ہے یا اس طرح ہے تو مسجد بھی جا رہے ہیں
جی,
تو اب کیچڑ وغیرہ کو بھلے وہ ناپاک نہیں ہے لیکن مٹی ہے یہ سب چیزیں تو اس کو صاف تو کریں تاکہ آلودہ نہ ہو مسجد.
جی اس بات کا بالکل خیال کریں گے کہ مسجد میں آپ جا رہے ہیں تو مسجد آلودہ نہ ہو یا آپ کے بدن سے یا اس کیچڑ کی وجہ سے بو نہ آئے. اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے اگر کسی کے کپڑوں میں لگ جائے گی تو وہ اپنے آفس میں کسی میٹنگ میں اس طرح نہیں چلا جائے گا.
صحیح, کچھ نہ کچھ
کپڑے چینج کرے گا, صاف کرے گا. تو اللہ پاک کی بارگاہ تو سب سے بڑی بارگاہ ہے تو وہاں آنے کے لیے اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ جو ہے نا پھر کام پر پورے دن نمازیں ہی چھوڑ دیں کہ بھائی نا اب یہ کپڑوں کے اوپر یہ جو ہے وہ لگ گئی ہے.
صحیح, نماز چھوڑنے
کو صاف کر لیں اتنا کہ جو ہے وہ مسجد آلودہ نہ ہو, بو وغیرہ نہ آئے. بسا اوقات بعض دھبے سے لگ جاتے ہیں چھینٹے کہ وہ صاف نہیں ہو پاتے دن میں اور اب گھر نہیں جا سکتے یا چینج نہیں کر سکتے تو اب نماز نہ چھوڑیں, نماز بہرحال جی پڑھنی ہے کیونکہ آپ ناپاک نہیں.
ہاں داغ دھبا دور ہونا اور بات, لیکن جو ظاہری کیچڑ ہے,
ظاہری کیچڑ ہے اس کو بالکل جو ہے وہ صاف کیا جائے گا. وہ تو گیلے کپڑے سے بھی صاف ہو سکتی ہے, سوکھنے کے بعد ویسے بھی جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے, مزید سوال.
سوال پوچھنا تھا, ہمارا والد صاحب فوت ہو گئے تھے کہ ہمارا بڑے بھائی نے بھیلی سے رقبہ لے کر بیچ دیا, مطلب وہ پھر اس کی رقم بھی وہ بھائی پہ تقسیم کر دی. اب جب دعوت اسلامی کا ماحول ملا تھے ہمیں پتہ لگا بھائی وہ تو بھیلی لازمی تھی, پھر ہم نے وہ رقم جو ہمیں حصے میں ملی تھی بھینی کی وراثت والی وہ بھینی کو واپس کر دی. اب وہی رقم کفات کرے گی یا اب تو رقبے کی قیمت زیادہ ہے ادھر رقبے کی قیمت گھٹ تھی, یہ بھائی وہی رقم جو ہمیں ملی تھی وہی بس واپس کرنی ہے جو آج کے حساب سے واپس کرنی ہے.
جی وراثت تھی کسی زمانے میں جو بھی اس وقت کوئی, بلکہ داؤ سامی کا یہ دینی ماحول میسر نہیں تھا جو انہوں نے کہا, تو اب رقم کا وہ جو فرق آیا ہے ویلیو کا فرق آیا ہے.
جی اب اس میں دیکھیں دو طرح کی صورت ہوتی ہے, ایک یہ ہے کہ وہ چیز ہی موجود ہے, مثال کے طور پہ وہ زمینیں ہی موجود ہیں اور اس زمینوں کی ہی تقسیم ہو گئی کہ بھئی ٹھیک ہے یہ تم لے لو یہ تم لے لو, بہنوں کو اس میں سے کچھ نہیں دینا اور آج بھی وہ چیز موجود ہے. تو اب آپ پیسے نہیں دیں گے, اب یا تو آپ اس زمین میں سے حصہ دیں گے یا اس زمین کی موجودہ ویلیو کے اعتبار سے بہنوں کو ان سے جو ہے وہ بات کر کے ان کو اس کی قیمت ادا کریں گے. اور ایک یہ ہے کہ اس وقت آپ کو وہ زمین بیچ کر پیسے دیے گئے یا آپ نے اس وقت وہ زمین بیچ دی, اب چاہے آپ نے ان پیسوں سے آگے اپنی اور 10 زمینیں بنا لی ہوں,
ٹھیک ہے,
تو اب ایسی صورت کے اندر جو اصل زمین والد کی تھی یا ترکے کی تھی وہ اگر بک چکی تو اس کی بکی ہوئی قیمت کے اعتبار سے بہنوں کو حصہ دینا کم از کم جو ہے وہ لازم ہے.
یعنی جو وہاں سے اس وقت
جو اس وقت تھی, اگرچہ ویلیو کے اعتبار سے بہت کم ہو گئی, تو اس میں دو باتیں, ایک تو بہنوں سے جو ہے وہ معافی بھی مانگنی چاہیے کہ بھائی آپ نے اتنے عرصے تک ان کا حق ان کو نہیں دیا, اور دوسرا یہ ہے کہ بھائیوں کے اوپر اگرچہ شرن لازم وہی ہے کہ جو آپ نے کسی کا مال غصب کیا ہے تو اس دن کی قیمت کے اعتبار سے آپ ادا کریں گے جبکہ وہ چیز مثلی نہیں ہے, قیمت والی جو ہے وہ چیز ہے. مگر بھائیوں کو یہ چاہیے کہ جہاں ان کو پتہ ہے کہ اس مال سے ہم نے اتنا نفع اٹھایا اور آگے اتنا کچھ بنا لیا, تو انہیں چاہیے کہ آج کے دور سے یا کوئی درمیانی ریٹ کے اعتبار سے, درمیانی قیمت کے اعتبار سے بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے انہیں اچھی قیمت ادا کر دیں.
ٹھیک, یعنی کتنے پچیدہ مسائل ہیں, بعض اوقات یہ فیصلہ کوئی کرتا ہے 30 سال بعد اور وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے شریف فیصلہ کر دیا, وہ یا تو وہ تقسیم کر رہا ہوتا ہے یا بالفرض یہ جو آپ نے بات بتائی کہ کرایہ 30 سال کھا لیا اور اب بھلے ویلیو کے مطابق کر رہا ہے لیکن پچھلا نہیں دیکھ رہا
جی
کہ میں نے 25-30 سال یہ. اچھا, یہ جو کال تھی, ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں جو زمینیں ہیں جن کے پاس, تو یہ بھی ٹھیکے پہ دے رہے ہوتے ہیں, اس کا سال بہ سال یا ششمائی یا 5-5 سال کے ٹھیکے, اور یا فصلیں خود اگا رہے ہیں اور
نفع
کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں دے دیں گے. اور کئی فتاوی جات ایسے آتے ہیں لوگ مانگنے کے لیے, سوال یعنی فتوا لینے کے لیے, یعنی دادا پردادا, ایسا لگتا ہے کہ ایک نسل تو اپنے والد کی اس مال سے اس کو جو دنیاوی نفع تھا اس سے تو بالکل اس کو محروم کر دیا, اچھا پھر ان کی آگے اولادہ پیدا, پھر آگے اولادیں, اب کوئی ان میں کوئی آتے ہیں کوئی آپس میں لڑائی جھگڑے ٹکر کے لوگ کہتے ہیں نا کوئی عدالت میں جاؤ کوئی ادھر ادھر, تو پھر لوگ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ یار
اگر ہم آج کے دور کی بات کریں نا, سب تو تقریباً آپ سمجھیں کہ اس سے پہلے والی پیڑھی میں کوئی 5-10% جو ہے وہ رواج تھا وراثت تقسیم کرنے کا اور بہنوں کو, اور اس سے پہلے والی میں تو بالکل ہی نہیں تھا,
نہیں تھا بالکل.
تو وہ آپ کے پاس جو بھی کیس آئے گا نا اس کے اندر بہنیں بالکل سائڈ ہیں,
ہے ہی نہیں.
ہاں, وہ بسا اوقات بیان کرتے ہوئے بھی نہیں بتاتے, وہ تو اب وہ دوسری تیسری پشت میں جا کے جب مسئلہ کھڑا ہوا ہے نا تو اب وہ پوچھے جاتے ہے کس کی چیز ہے, جناب پردادا کی یا دادا کی. اچھا چلیں اب بتائیں دادا کا کون تھا, یہ کون تھا, تو بھائی اب وہ نہیں, ان کی تو شادیاں کر دی تھی پپیوں کی, تو بھائی حصہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا یہ بتائیے نا, نہیں حصہ تو ہمارے یہاں دیتے ہی نہیں, ان کی تو شادیاں کر دی,
کتنا لمبا سلسلہ چل جاتا,
یا انہوں نے معاف کر دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک جو وہ بات آتی ہے, حالانکہ وراثت کا حق ایسا ہے کہ جو کہ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا, تو لہٰذا ان باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے. لیکن الحمدللہ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کے ذریعے سے جیسے ان سائل محترم نے بھی بتایا, کئی لوگوں کو یہ اویئرنیس ہوئی ہے اور لوگ جو ہے وہ اس بات پر حساس ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے. ایسے بھی آپ کو کئی دفعہ سائلین ملیں گے اور ہمیں بھی ملتے ہیں کہ وہ آ کر جب یہ ساری باتیں بتاتے اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اس مسئلے کے حل کے لیے تو تمام ورثہ کو آنا پڑے گا, کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے, تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ وہ تو نہیں آ رہے, آپ صرف مجھے بتا دیں کہ کم سے کم میں بری ذمہ ہو جاؤں کہ کہیں میرے پاس کسی کا نہ آ جائے
میرے پاس,
یا بھائی ہم دو بھائی ہیں اور ایک چیز ہم دونوں بھائیوں کو ملی تھی وہ دو دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, اب میرے حصے میں میری بہنوں کا کتنا حصہ ہے مجھے وہ بتا دیں, وہ بھائی تو دینے پہ راضی نہیں ہے بہنوں کو, وہ تو کہہ رہا بھائی ابو نے مجھے دی تھی, تو اب میری بہنوں کا حصہ جتنا میرے حصے میں بنتا ہے وہ بتا دیں تاکہ کم سے کم میں دے کر بری ذمہ ہو جاؤں. تو یہ بھی بڑا جو ہے وہ اچھی بات ہے اور خوشائن بات,
یعنی وہ خود اپنا تو کر رہا ہے,
اپنا تو کرنا چاہ رہا ہے کہ بھائی میں بری ذمہ ہو جاؤں, تو یہ بالکل ہونا چاہیے. اور دعوت اسلامی کا دیکھیں کہ یہ ایک جو ہے وہ فیضان ہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان معاملات میں جس میں وہ گناہ میں مبتلا تھے سالوں سے, اور وہ علم دین کے ذریعے سے, مدنی چینل کے ذریعے سے جو ہے وہ اب ان گناہوں سے نکل رہے ہیں اور لوگوں کو ان کا حق ادا کر رہے ہیں.
ماشاءاللہ, یہ اچھی بات ہے. یعنی یہ تو اگر کوئی اکیلا ہی کرنا چاہ رہا ہے, یعنی جو اس کی طرف آیا ہے, تو اس کا بھی فتویٰ الگ سے دے دیتے ہیں,
ہم اس کے اوپر بھی انہیں جو ہے وہ بتاتے ہیں. بس اوقات تحریری فتویٰ بعض صورتوں میں نہیں ہوتا کہ وہ مکمل جو ہے وہ
تقسیم تو وہی ہوگی نا,
جی تقسیم وہی ہوتی ہے, اور انہیں پھر بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ اتنا دے کر, کیونکہ ان کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی قانوناً ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, پراپرٹی بھی ہمارے نام ہے, سب کچھ ہے, ہمیں کوئی مسئلہ, ہمیں صرف شرعی طور پر کلیئر کر رہے ہیں, تو آپ جتنا بتائیں گے ہم اتنا دے دیں گے تاکہ ہم آخرت میں بری ذمہ ہو جائیں.
ماشاء اللہ,
یہ اس میں ان کا حل جو ہے وہ بالکل ان کو بتا دیا جاتا ہے.
اچھا جذبہ ہے ماشاء اللہ. کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں, اور اس میں کہہ رہے ہیں کچھ لوگ نماز میں آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں اور سجدے میں بھی کبھی ان کی یہی ہے اور پیر بھی اٹھ جاتے ہیں, تو کیا حکم ہوگا؟
اچھا, نماز میں جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وہ ہلنا نہیں چاہیے. نماز میں عمل قلیل بھی جو ہے وہ مکروہ تنزیہ ہے. نماز میں عمل کثیر تو نماز کو ہی فاسد کر دیتا ہے, لیکن تھوڑا بہت عمل جو کہ دور سے دیکھنے والا اس شخص کو اس عمل کی وجہ سے نمازی ہی شمار کرے تو وہ عمل قلیل کہلاتا ہے, تو وہ بھی بلا وجہ مکروہ تنزیہی. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہلتے رہتے ہیں, جھومتے رہتے ہیں, جھولتے رہتے ہیں, تو ان کو اپنی اس عادت کو روکنا چاہیے. بہرحال اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی. اصل میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک وسوسہ ہے, وہ جو پیر اٹھانے والی بھی انہوں نے بات کی کہ جناب اگر سیدھے پاؤں کا انگوٹھا ہل جائے نا تو نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو ان کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہلنے کی وجہ سے اس کا انگوٹھا ہل گیا یا سجدے میں جانے کی صورت میں اس کا انگوٹھا ہل گیا ہے تو لہٰذا اس کی نماز ٹوٹ گئی. تو ایسا نہیں ہے. نماز میں سیدھا پاؤں کا انگوٹھا جو ہے وہ لگا کر ہی رکھنا کہ جناب وہ ہلے ہی نہیں, یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے. ہلنے کی صورت کے اندر جو ہے وہ نماز پہ کوئی کراہت یا کوئی فساد نہیں آتا. آپ بلا وجہ نہیں ہلانا چاہیے, نہ وہ سیدھے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلائیں, نہ آپ ہاتھ کے انگوٹھے کو ہلائیں, کسی بھی چیز کو جو ہے وہ نہ ہلائیں. بدن کو پرسکون رکھ کر جو ہے وہ آپ نماز ادا کریں. اور جہاں تک بعض لوگ سجدے میں پاؤں ہی اٹھا دیتے ہیں دونوں, کہ وہ پیر زمین پہ جو ہے وہ رکھتے ہی جو ہے وہ نہیں ہے, یا جو ہے وہ رکھتے ہیں تو بالکل جو ہے وہ یوں اس طرح رکھتے ہیں کہ اس کی نوک جو ہے وہ انگلیوں کی رکھتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. کیونکہ نماز کے اندر یہ ضروری ہے کہ سجدے میں آپ کا کم از کم ایک انگلی کا پیٹ جو ہے وہ زمین پر لگا ہو. جب پیٹ زمین پر لگے گا تو آپ کا انگلی جو ہے وہ جانب قبلہ ہو جائے گی, اور تین تین انگلیوں کا اسی طرح پیٹ زمین پر لگنا کہ وہ جانب قبلہ ہو جائیں یہ واجب ہے. اگر کوئی اس کے اندر جو ہے وہ کمی کرتا ہے تو بہرحال ایسی صورت کے اندر نماز فاسد بھی ہو جائے گی, جس صورت میں اس نے بالکل بھی ایک بھی انگلی نہیں لگائی, اور بعض صورتوں میں نماز واجب الادا.
ٹھیک ہے, لیکن اگر نارمل سجدہ کیا ہے اور کچھ جیسے انہوں نے کہا پاؤں اٹھ گیا یہ وہ, لیکن اس سے پہلے لگ گئی تھی, رکن ادا ہو گیا,
رکن ادا ہو گیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے, مزید سوال.
میری اسپیئر پارٹ کی دکان ہے, میں میرے پاس سامان لینے کے لیے مختلف کسٹمر آتے ہیں, ان میں مکینکس بھی ہوتے ہیں, اور مکینک کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب میں کسٹمر کے ساتھ ہوں تو آپ نے بل جون سا ہے وہ کسٹمر کا ہی بنانا ہے, اور میرا بیچ میں کمیشن رکھ لینا ہے, اور میں بعد میں آپ آ کر آپ سے پیسے لے جاؤں گا, اور جب میں اکیلا آؤں گا تو مجھے آپ نے میرا مطابق بل بنانا ہے, یا میں آپ کو کسٹمر بھیجوں تو اس میں آپ نے میرا مشن شامل کرنا ہے, یہ اس طرح کرنا کیا اس میرے لیے جائز ہوگا کہ اس کے پیسے میں بیچ میں رکھ کر بل بناؤں؟ جزاک اللہ خیرا.
جی, کسٹمر لانے کا کمیشن, اور یہ بات لانے جو جس کے ساتھ آ رہا ہے اس کو نہیں پتا, دکاندار سے طے کیا ہو.
دیکھیں, دکاندار کسی بھی ریٹ کے اوپر اپنا مال بیچ سکتا ہے جبکہ جھوٹ اور دھوکہ نہ ہو. اب اگر دکاندار کسی بھی شخص کو کہتا ہے کہ میرے لیے گاہک لے کر آؤ اور میں تمہیں اتنا کمیشن دوں گا, اور وہ کمیشن عرف کے مطابق ہو, اور یہ شخص باقاعدہ جد و جہد کر کے اس کسٹمر کو قائل کر کے اس دکان پر لے کر آتا ہے, تو اس صورت میں دکاندار کا اپنے پیسوں سے اسے کمیشن دینا جائز ہے.
ٹھیک,
اب چاہے وہ یوں کمیشن دے کہ جو اصل ریٹ پر وہ سب کو بیچتا ہے اسی پر بیچے اور اس کو کچھ اپنی جیب سے پیسے دے, یا یوں دے کہ وہ سامنے والے کسٹمر کو ہی اس کی قیمت زیادہ لگائے اور پھر اس میں سے نکال کر دے, دونوں صورتوں میں, کیونکہ دونوں صورتوں میں بہرحال جتنے کی بھی وہ چیز بیچ رہا ہے اس کے بدلے میں حاصل ہونے والی قیمت کا مالک, پوری قیمت کا مالک دکانداری.
ٹھیک,
اب وہ چاہے اس سے کمیشن جو ہے وہ, ہاں کمیشن کتنا دے, اس کا اصول شریعت میں عرف کے اوپر ہے کہ عرف میں اگر کسی جگہ پر 1% ہے تو 1% ہی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا, کم تو ہو سکتا ہے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو اگر یہ کمیشن ایجنٹ یہ کہتا ہے یار میرے نا اس کے اندر 500 رکھ لینا, حالانکہ عرف کے مطابق جو ہے وہ مثال کے طور پہ 100 روپے کمیشن بنتا ہے, کمیشن ایجنٹ کے لیے 500 لینا جائز نہیں ہوگا, وہ اپنے 100 روپے کا ہی حقدار ہوگا. اب دوسری طرف ہم آئیں کہ جناب جو ایک ہے کہ یہ اس کے لیے گاہک لے کر آیا, اس نے گاہک جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈیل کروائی, ایک ہے کہ اس نے صرف یہ کہہ دیا کہ بھائی فلاں جگہ کہاں سے اچھا مال ملتا ہے, کارپینٹر نے پوچھا اور یہ پینٹر جو ہوتے ہیں کلر کرنے والے یا اور مختلف الیکٹریشنز ہیں, اس نے کہا بھائی فلاں دکان پہ چلے جائیں وہاں پہ اچھا مال ملتا ہے, میرا نام دے دیجیے گا وہ آپ کو مناسب دام لگا دے گا. تو اب اس نے کوئی ڈیل نہیں کروائی, جسٹ ریفر کیا ہے ایک دکان کی طرف, اس بنیاد پر یہ کسی بھی قسم کے کمیشن کا حقدار نہیں ہے. ایک یہ پہلو. تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کسٹمر کو دھوکہ دے رہے ہیں, جس شخص کو آپ وہاں بھیج رہے ہیں اسے آپ یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ اچھا اور کم قیمت میں اچھا مال ملے گا, حالانکہ اس کو دوسری جگہ کے مقابلے کے اندر مہنگا مال مل رہا ہے آپ کے کمیشن کی وجہ سے. तो ये आपका अपना जो जिस क्लाइंट के पास आप काम कर रहे हैं उसको धोखा देना है, तो इस धोखे की वजह से आप गुनाहगार होंगे, तो ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं।
तो उतना फ़ोन भी किया, बाकायदा रब्ता किया, इनका रब्ता करवा दिया जो इनकी रिक्वेस्ट थी, क्योंकि आजकल कई ऑफिस ऐसे बन गए हैं या कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे या ऑफिस ना भी हो कुछ ना कुछ वो शामिल रखते हैं, यानी रब्ता करना, इनके साथ रब्ता करना, वहाँ से कोई सैंपल मंगवाए, इनको चेक करवाए, तो ये अमल क्या कहलाएगा?
जिस सूरत में वाकई इस तरह है कि डील करवाने के लिए बाकायदा जो है वो
मेहनत
वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वहाँ पर उसका कमीशन लेना जायज़ है, मगर वो एक झूठ और धोखा दही पर मुश्तमिल ना हो और कमीशन उर्फ के मुताबिक हो। लेकिन ये जो इन्होंने सवाल किया ना, इसमें इलेक्ट्रिशियन आ गए, बाइक वाले आ गए, यहाँ पे अमूमन इस तरह का कोई सैंपल एम्पल का काम नहीं होता, ये तो छोटे मोटे जो है वो काम है। तो यहाँ पर तो वो यही कहता है कि भाई फला दुकान से जो है वो ले लो और मेरा नाम ले देना।
ये
जो अपना नाम जो दिलवा रहा होता है वो इसलिए दिलवा रहा होता है कि उसको पता चल जाए कि ये उसका उस जो है ना मैकेनिक का ग्राहक है, और वो ये समझ रहा होता है कि मैं इसका नाम लूंगा तो ये मुझे सस्ता देगा, हालांकि वो सस्ता नहीं देता बल्कि वो उसकी कमीशन को उसके अंदर ऐड कर देता है। तो ये इस सूरत में कमीशन लेना जायज नहीं।
ठीक है जी, मजीद
मोहम्मद दानिश अतारी शारजा से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि वुजू के दौरान जब हम दाढ़ी का खिलाल करते हैं तो अगर दाढ़ी घनी हो और दाढ़ी के नीचे का हिस्सा जो चेहरे का हिस्सा है उसका क्या हुक्म होगा? क्या वो धोना फर्ज रहेगा और हर बाल के नीचे पानी पहुंचना जरूरी है, या बाज़ औक़ात कुछ हिस्सा ऐसा फील होता है वुजू करने के बाद में वसवसा भी आता है कि यार पता नहीं पानी पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो इसका थोड़ा सा इस्लाह फरमाइएगा, इसका क्या हुक्म है?
वसवसे तो सबसे पहले दूर करें, वसवसा तो नहीं आना चाहिए, बाकी मसला सीख लें।
देखें, घनी दाढ़ी है तो ऐसी सूरत में नीचे जिल्द को जो है वो धोना ज़रूरी नहीं है, बाल धोना जो है वो किफ़ायत करेगा, तो इसके अंदर वसवसा जो है वो हरगिज़ ना पालें। आज जिनकी जो है वो दाढ़ियाँ घनी नहीं है उन्हें जो है वो जिल्द भी धोनी होगी।
ठीक है, तो ये कैसे, यानी क्या वसवसों से कैसे बचें, मतलब कैसे कितनी दाढ़ी धो लें? ये तो वसवसों से कि बाद को ऐसा देखा जाता है कि वो आपने भी देखा होगा नलके के नीचे बकायदा वो कर
दाढ़ी,
उसके बाद उनके पूरे कपड़े भी यानी
भीगे,
आधा गुसल तो हो जाता तकरीबन अगर कहें तो। इसमें हल क्या है, क्या करें?
ये इसके अंदर कि आप जो है वो पानी से जो है वो इसी से धोएंगे, चुल्लू के जरिए से जो है वो पानी से जो है वो धोएंगे, बस ये काफ़ी।
यानी दाढ़ी, एक तो पूरी दाढ़ी है ना जो ये पूरे बाल हमारे
जी
नीचे तक है, और एक एक जो चेहरे के ये बाल हैं,
चेहरे के दायरे कार में आ रहे हैं, जिस चेहरे
का इतनी इतनी दाढ़ी है।
हाँ।
ठीक है, अब इसको पूरा मल के धोना क्या ये जरूरी है वुजू के लिए?
पूरी दाढ़ी को जो है वो धोना जरूरी नहीं है, जो चेहरे के दायरे में आ रहे हैं सिर्फ उस उन बालों को जो है वो धोना जरूरी।
ठीक है, तो इसमें नादरीन इकराम बाल तो बिल्कुल हद से तजावुज कर लेते हैं, और बात सुस्ती भी करते होंगे कि वो जो असल बालों पर भी है तो उस तरह पानी
उस नहीं पर भी जो है वो नहीं करते, तो दोनों चीज़ों का ख्याल ज़रूरी है कि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं तो वो बहुत सारे मसाइल के अंदर, यानी हाथ धोने के अंदर भी वो ऐसे धोएंगे कि कौनियाँ जो है वो खुश्क रह जाएंगी। ठीक है, अच्छा इसी तरह पानी डालने के अंदर बस होगा, यहाँ से पानी डालते हैं तो पानी ऊपर जो पेशानी पर जो है वो नहीं जाता। तो बाज़ों का ये, और बाज़ों का ये है कि वो बहुत ज़्यादा वसवसा ही जो है वो एहतियात के नाम पर वो मुवसविस हुए हुए होते हैं, उनका उसूल ही बस अवकात जो है वो 15-20 मिनट में जाके मुकम्मल हो रहा होता है। तो लिहाजा दरमियानी राह इख्तियार करनी चाहिए। वुजू का अमली तरीक़ा दावत इस्लामी की वेबसाइट के ऊपर भी और चैनल्स के ऊपर भी मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर आपको इसके लिंक भी मिल जाएंगे, वो भी आप देख लें और एक मरतबा देख कर फिर उसके मुताबिक अमल करें और वसवसों की तरफ तवज्जो ना दें।
जी मजीद
मोहम्मद बशीर अतारी अर्ज कर रहा हूँ मियाँ वाली। मुफ्ती साहब की बरगाह में सवाल है कि जो जुमा की दूसरी अजान है वो मस्जिद के अंदर खड़े होकर दे सकते हैं क्या, इसके लिए रहनुमाई?
जी,
मस्जिद में अजान देना मकरूह है, चाहे वो जुमे की अजान हो या आम अजान हो, कोई भी अजान ऐन मस्जिद में नहीं दी जाएगी, फिनाए मस्जिद के अंदर या खारिज मस्जिद में अजान दी जाएगी। जुमे की अजान खतीब के सामने देना मुस्तहब है, अलबत्ता वो उसी वक्त दी जाएगी जबकि खतीब के सामने ऐसी जगह मौजूद हो जो कि फिनाए मस्जिद या खारिज मस्जिद है। अगर आपकी मस्जिद में खतीब के सामने ऐसी जगह मौजूद नहीं है तो फिर आप फिनाए मस्जिद या खारिज मस्जिद में ही अजान देंगे, फिर खतीब के सामने ہونے والی چیز کو فالو نہیں کیا جائے گا.
شراک و چاس کے نوافل کہہ رہے ہیں کہ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟
زہوہ کبرا جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں اس مکرو وقت کے شروع ہونے سے پہلے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اشراق و چاشت کے بعد قضا نماز بھی پڑھی جا سکتی؟
جی ہاں, اشراق و چاشت کے بعد مکرو وقت شروع ہونے تک یہ جو وقت ہے یہ غیر مکرو وقت ہے, اس کے اندر آپ قضا نماز بھی ادا کر سکتے.
ٹھیک ہے. مزید سوال,
دارالافتاءِ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ سفر کے آخری بود کی حقیقت کے بارے میں بتا دیں.
جی, سفر کا آخری بود,
دیکھیں سفر کا آخری بود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ سفر کے اندر بستر علالت پر جو ہے وہ تشریف لے گئے اور پھر اس بدھ سے پہلے یا اس بدھ کو آپ شفایاب ہو گئے اور پھر آپ نے غسل کیا اور پھر آپ باغات کی طرف تشریف لے گئے. اور اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے کئی جگہوں کے اوپر اس دن جو ہے وہ ایک طریقے کی لوگ بھی پکنک کا پروگرام جو ہے وہ بناتے ہیں. تو اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سفر کے آخری بدھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بیمار ہی تھے اور اسی بیماری میں پھر ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا. تو لہٰذا جو اس طرح کی لوگوں میں باتیں مشہور ہیں ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر اور درست معنوں میں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.